وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مشهور معروف اور کامیاب کے دارے جامعہ میں اپنے آپ کو پا کر اور طلبہ حدیث کے درمیان رکھ کر اپنی خوش نصیبی اور اپنی سعادت محسوس کرتا ہوں. آپ تمام کے لیے بھی خوش قسمتی سعادت مندی کی بات ہے کہ ایسے ادارے میں اللہ نے آپ کو تعلیم کا موقع نصیب فرمایا. عزیز طلبہ، علم دین کے لیے آپ کا یہاں پہ آنا، راہ علم میں لگے رہنا، علمی ماحول میں رات و دن کا گزارنا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. نہ یہ آپ کا کمال ہے، نہ یہ آپ کے والدین کا کمال ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ علم دین کے لیے آپ کا آ جانا، اس میں لگے رہنا، یہ انتخاب ہے جو انتخاب خداوندی کا کرتا ہے. اور آپ کا یہ انتخاب علم کے لیے زمین پہ نہیں ہوا، فرش پہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کا یہ انتخاب عرش پہ ہوا ہے. جن کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہو، جن کا انتخاب عرش پہ ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا. یہ انتخاب خداوندی ہے. اس انتخاب خداوندی پر ہم اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور جو طالب علم اللہ رب العزت کی طرف سے علم کی توفیق کے ملنے پر محنت اور شوق کے بڑھنے پر اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے گا، اس کے علم میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، اس کے شوق اس کی محنت میں اضافہ ہوگا، اس کے علم کے اندر برکت ہوگی جو اللہ کے اس انتخاب پر شکر ادا کرے گا. تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ نہ آپ اپنے ارادے سے آئے، نہ آپ کے والدین نے مجبور کیا ہے، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ انگنت آپ جیسے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو اور آپ کے دل و دماغ کو اللہ نے اس قابل دیکھا کہ اس کا قلب اس قابل ہے، اس کا دماغ اس لائق ہے کہ اس قلب و دماغ میں ہمارے علم کو رکھا جائے، اس کے قلب و جگر اور قلب و دماغ کو ہمارے علم سے روشن کیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا، جبکہ جس ماحول اور معاشرے سے آپ آئے اس ماحول اور معاشرے میں نہ مارو، ہزاروں بچے ہوں گے مگر ان کے ذہن و دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں یا میں عالم دین بن جاؤں، انہیں خیال بھی نہیں آیا۔ یہ خیال آیا ہے تو آپ کے ذہنوں میں آیا ہے، یہ ارادہ ہوا ہے تو آپ کے دل میں ہوا ہے، اور یہ شوق ہوا ہے تو آپ کے والدین کے ذہن و دماغ میں ہوا۔ یہ سب انتخاب انتخاب خدا بندی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کر لیا، اس انتخاب کے بعد اس راہ علم میں، علم کے راستے میں ہم کامیاب کس طرح ہوں، کامیابی کس طرح ہمارے قدم کو چومے، اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا آپ میں نہایت ضروری ہے۔ جس طالب علم میں تین باتیں ہوتی ہیں، جس طالب علم کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، وہ طالب علم کبھی ناکام نہیں ہوتا، کسی کتاب میں وہ مایوس نہیں ہوتا، کسی منزل پر تھک کر وہ علم کو چھوڑ نہیں دیتا، اور کسی راہ علم میں پریشان نہیں ہوتا۔ جس طالب علم کے اندر تین باتیں آ جاتی ہیں، پہلی بات آپ کے دل میں بے پناہ طلب ہو، بے پناہ طلب ہو، آپ کے دل میں شوق و تمنا ہو، یہ شوق و تمنا اور یہ طلب اس درجے میں کہ جیسے چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے اور کسی کو پیاس لگی ہے، وہ گرمی کی شدت سے پریشان، پانی کو طلب کرنے والا، پانی کو تلاش کرنے والا، جس طرف سے پانی کو تلاش کرتا ہے، جس طرح وہ پانی کو طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور جب پانی اس کے سامنے آتا ہے تو پینے سے پہلے پہلے اس کی رگیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اس کی طلب ہے وہ۔ تو جس طرح ایک پیاسے میں طلب ہوتی ہے، اسی طرح سچے طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ہر دم علم کی باتوں کی طلب ہو، کتابوں کے سمجھنے اس کے یاد ہونے کی طلب ہو، کیونکہ بغیر طلب کے انسان کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ طلب کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر طلب نہ ہو انسان میں، اگر کسی میں تمنا اور شوق نہ ہو، کسی میں جذبہ نہ ہو، تو چاہے انسان کعبے کے سائے میں بیٹھا ہوگا، چاہے انسان مطاف میں بیٹھا ہوگا، چاہے کعبے کے اندر موجود ہوگا، اگر طلب نہیں ہے تو بغیر طلب کے اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر طلب نہ ہو تو علم نبوت سے انسان کو، علم نبوت سے انسان کو خاندان نبوت میں رہتے ہوئے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو فائدہ پہنچا؟ کیا ابو جہل جو کعبے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، کیا اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے فائدہ پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں طلب نہیں ہے۔ اور دوسری طرف تو ہے رومی کو دیکھو، ابو ذر غفاری کو دیکھو، بلال حبشی کو دیکھو، سلمان فارسی کو دیکھو، جن میں طلب ہے، جن میں شوق ہے، جن میں تمنا ہے، جن میں جذبات ہے، جن کے دلوں میں ارمان ہے، جن کے دلوں میں آرزوئیں ہیں، وہ ہر دم آسانی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچتے ہیں اور علوم نبوت سے فائدہ اٹھا کر، کلام نبوت سے فائدہ اٹھا کر
اب حبشی نہیں رہتے اب صحابی بن جاتے ہیں، اب رومی نہیں رہتے صحابی بن جاتے ہیں. پتا چلا کہ اگر کسی میں طلب اور شوق ہے تو چاہے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بنجر زمین کا رہنے والا ہو، چاہے کعبے سے بہت دور کا رہنے والا ہو، طلب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، اس کے نام کو روشن کرتے ہیں. یہی وجہ ہے طلب کا جب اتنا فائدہ ہے تو طلب کا بڑھانا، شوق کو بڑھانا یہ نبوی مزاج ہے، مزاج نبوت میں یہی شامل ہے. چنانچہ شاعری نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر حضرات صحابہ سے فرمایا، بار بار ایک سوال کیا، مثال کے طور پہ کہا یا ناس، تو حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک بتا دے یا رسول اللہ، جواب ہو گیا، مخاطب بن گئے. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یا معاذ، پھر کہتے ہیں یا معاذ، وہ کہتے ہیں لبیک بتا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جواب بن گیا. مگر صحابہ حضرت معاذ کو کہتے ہیں یا معاذ. یہاں پر بعض شارح نے لکھا ہے کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے اندر کے طلب کو اور اندر کے شوق علم کو اور ان کے اندر کے جذبہ علم کو پر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اسے بار بار انہیں کہتے ہیں یا معاذ یا معاذ یا معاذ. اسے پتا چلا کہ طلب کا ہونا، طلب کا پڑھنا، طلب کا بڑھانا، شوق و تمنا کا بڑھانا یہ نبوی مثال ہے. نبی نے بھی ہم کو سبق دیا ہے. آپ کے مدرسے میں آپ کے مقرر افاضلہ کرام جو گاہے گاہے علماء کو بلا کر آپ کے سامنے کچھ مباحث کچھ باتیں کہلاتے ہیں، در حقیقت آپ کے اسی شوق کو بڑھانا ہے، آپ کے اسی طلب کو بڑھانا ہے. اور یاد رکھو میرے عزیز طلبا، جب انسان کے اندر سچی طلب آ جاتی ہے، اس کا دل شوق تمنا سے لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے علم کا حاصل کرنا مشکل نہیں آسان بن جاتا ہے. چاہے انسان غریب علاقے کا رہنے والا ہو، غریب خاندان کا رہنے والا ہو، دور دراز علاقے کا رہنے والا ہو، چاہے اس کے پاس وسائل نہ ہو، پر اس کے باوجود جب اس کا دل شوق تمنا سے لبریز ہے، اس کے دلوں میں شوق تمنا اور وغیرہ ہے، تو اس کے لیے راہ سفر کو طے کرنا، راتوں کا جاگنا، اپنے آنکھوں کو نیند کو قربان کرنا اور کتابوں میں نظر رکھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہشام ابن عمار ایک افریقی صحابی تھے، افریقہ کے رہنے والے. آپ سوچے ذرا افریقہ کا موضوع اس زمانے میں علمی اعتبار سے کتنا خوردہ تھا، کتنا پیچھے تھا. مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے. افریقہ میں ایک بچہ ہے جس کا نام ہشام ابن عمار ہے. اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی. وہ شوق کے طلب کی بنیاد پر پریشان رہا کہ میں کس طرح علم کو حاصل کروں، اور یہاں علم کے اسباب، علم کے راستے یہاں نہیں ہیں. تو اس نے اپنی امی سے کہا، سوچو ذرا میں جلدی طلبا، ذرا دل کے کانوں سے سننا. اس نے اپنے امی سے کہا، ماں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر شوق کو تمنا ہے، اس پورے خطے پورے علاقے میں میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، کوئی مجھے بہا نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ علم کو سیکھوں. ماں نے کہا، بیٹا کیا کرو گے؟ کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے، ان کا درس حدیث ہوا کرتا ہے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا، بیٹا تو چھوٹا ہے، تو کیسے جائے؟ دیکھو جب طلب ہوتی ہے، جب طلب اور شوق ہے کسی میں، خود بخود اس کے ذہنوں میں راستے کھلتے ہیں. بیٹا تو کیسے جائے گا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے. وہ کہتا ہے، ابھی میں چلا جاؤں گا، حاجیوں کا قافلہ چلتا ہے، حاجیوں کے قافلے کے ساتھ میں چلا جاؤں گا. ماں نے کہا، بیٹا خرچ؟ ہاں امی، تھوڑا خرچ تو دینا پڑے گا. اب ماں ایک پریشان حال ہے، غریب ہے. اس ماں کے پاس دو ہی مکان ہے، ایک مکان رہنے کا ہے، دوسرا مکان اس کا چھوٹا سا کرائے پر دیا ہوا ہے. उसी किराए से उस घर का गुजारा होता है। और उसकी मां ने उसके वालिद से कहा कि बेटा पढ़ना चाहता है, उसमें बेपनाह तलब और शौक है, पढ़ना चाहता है। तो बाप ने कहा कि किस तरह पढ़ेगा, कैसे जाएगा, खर्चा कहां से आएगा। उस मां को हजारों सलाम, और कहना चाहिए हम तमाम के माओं को लाखों सलाम जिन्होंने हमारी गठरी मां के हमें मदरसों में भेजा हुआ है। क्या कभी सोचा मेरे तलबा, जब हम मदरसों में आ रहे थे तो मां की आंखों में आंसू आ रहे। उस मां ने अपने शौहर से कहा कि मैं इस मकान को बेच दूंगी, जो पैसा मिलेगा मैं इस पैसे से अपने बेटे को मदीना भेजूंगी। उस बच्चे के बाप ने कहा फिर से गुजारा क्या होगा। अल्लाह अकबर। उस मां ने कहा अगर बेटे के तरफ की बना पर, उसके शौक एल की बना पर, उसके जज्बा एल की बना पर, उसके जवाबों की बना पर अगर मैं इस मकान को बेच देती हूं और मेरा गुजारा अगर नहीं होता तो मैं दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ किया करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, वहां मुझे कुछ मिलेगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। मगर मेरा लाभ और मेरा रहना मुन्ना ये इल्म से महरूम हो जाए नहीं हो सकता। मां बाप ने मशवरा करके उस बच्चे के लिए अपने मकान को बेचा, थोड़ा पैसा आया, वो थोड़ा पैसा उस बच्चे को दिया। हज का काफिला जा रहा था, उस हज के काफिले के साथ उस बच्चे को रवाना कर। मेरे अजीजों, एक बच्चा जो अफ्रीका का रहने वाला है, सहराई जंगल और जंगल और सहरा का सफर करते करके मक्का पहुंचा, हज हुआ, हज के बाद वो काफिला मदीना मनवरा है। अब मदीना मनवरा बच्चा उस काफिले के साथ रहा, उसका गुजारा होता रहा। अब वो काफिला वहां से रवाना हो गया। अब उसने सोचा अब मुझे मां मालिक के दर्द में जाकर बैठना है। अब सुनने का फल सुनाना है। ये मां मालिक अहमदुल्लाह का दर्द लगा तो उस जमाने का दस्तूर ये था कि तलबा पढ़ते थे और उस्ताद सुनते थे, और उससे पहले पहले तलबा अपने उस्ताद की कापी लेकर अहादीस नकल कर लेते थे, और उसके बाद फिर अपने उस्ताद के सामने बैठते और बैठने के बाद उस्ताद पढ़ता, तलबा पढ़ते और उस्ताद सुनते। ये भी जाकर लाइन में बैठ गए। बैठने के बाद तमाम तलबा एक एक करके हदीस पढ़ते गए। इस बच्चे को कुछ पता तो था नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े वकार के साथ बैठा करते थे। अब जब वो छोटा थे उस बच्चे की बारी आई तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इकरा इकरा, तो उसने कहा हदीसनी, कहा इकरा तो कहा हदीसनी, यानी कहते पढ़ो तो कहता आप पढ़िए, आधा कर इमाम पढ़िए, वो कहते इकरा पढ़ो तो कहते हदीसनी, वो कहते अखबरनी, इमाम मालिक कहते अखबरनी, कहते हदीसनी। ये जब हुआ तो बच्चे थोड़ा हंसने लगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि इस बच्चे को बाहर ले जाओ, इस तरह समझाओ कि हमारे यहां आदाब दर्द क्या है। जब खादिम गया बाहर, उस बच्चे को जो समझाया, समझाया भी और डांटा भी, समझाया भी उस बच्चे को डांटा भी, सख्ती से बात की, तुझे आदाब दर्द मालूम नहीं है, तुमने दर्द के अंदर खबर पैदा कर दिया। जो डांटा ना उस बच्चे का दिल फट गया कि जिस मां ने मुझे मकान बेचकर कुछ पैसे दिए और इतनी हसरतों और शौक के साथ मैं इतना लंबा सफर करते हुए आया और पहले ही दिन दस में बैठते हुए मेरी सजा हो रही है, बच्चे का दिल फट गया और वो बिलक बिलक के जोर से रोने लगा। इमाम मालिक अहमदुल्लाह अलैह तक आवाज आई। इमाम मालिक ने कहा उस बच्चे को बुलाओ। पूछा क्यों रोते हो, उसने वजह बताई। इमाम मालिक ने कहा हां इसने ज्यादती की है, इसने ज्यादती की है, ए बच्चे जरा मेरे खादिम को माफ कर दो। उस बच्चे ने कहा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मैं इनको माफ नहीं कर सकता हूं, मालिक मैं इनको माफ नहीं कर सकता, इमाम मालिक के बना कोई शर्त हो तो बताओ। उस बच्चे ने कहा मैं उस वक्त तक इसको माफ नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे दस हदीस न पढ़ा दें, ये दर्द मैं सुनाना चाहता हूं, मैं उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे अलग से दस हदीस न पढ़ा दें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सबको कहा तुम जाओ, और फिर उसे बैठाया, दस हदीसें सनदन मतरन रिवायतन दिनायतन उनको दस हदीसें पढ़ाई। फिर उसके बाद कहा अब जाओ, दस का वक्त खत्म हो गया। तो बच्चा का दर्द दिल्ली में नजर, दिल्ली में नजर। इमाम मालिक जब बार बार बैठा रहा और बार बार कहते रहे जाओ जाओ, چاہتا ہے آپ مجھے دوبارہ بھیجیے ادب سکھلانے کے لیے تاکہ دوبارہ مجھے وہ پیٹیں گے اور دوبارہ میں معاف نہیں کروں گا تو مجھے پھر بھی حدیث پڑھنے کا موقع مل جائے گا. تاریخ نے اس واقعے کو بڑی حفاظت کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس طالب حدیث کے شوق اور تمنا کو ظاہر کیا ہے کہ دیکھو جس کے دل میں شوق اور تمنا ہے وہ مار کھا کے بھی پڑھنا چاہتا ہے. وہ کہتے دل میں میرا سر کرم جان پٹوائیے دوبارہ تاکہ دوبارہ پیٹیں گے میں معاف نہیں کروں گا اور مجھے پھر حدیث سننے کا موقع مل جائے. میرے عزیز طلبہ جب شوق ہوتا ہے تو افریقہ کے ملکوں میں اپنے چھوٹے سے مکان کو بیچنا آسان ہو جاتا ہے. صحرائی اور جنگل کے راستے کا سفر آسان ہو جاتا ہے. تماچے کھا لینا آسان ہو جاتا ہے مگر اس کے شوق سے اس کا شوق ختم نہیں ہوتا, اس کی یاد خشکی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ستارہ بن کر چمکے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں چاند بن کر چمکے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنوں میں ایک بہترین انسان بن کر جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہیں تو آپ کو اپنے اندر شوق اور طلب اور جذبہ اور ولولہ کو بڑھانا پڑے گا. جس میں جذبہ نہ ہو, جس میں شوق نہ ہو, جس میں تمنا نہ ہو, جس میں آرزو نہ ہو, جس میں آرزو نہ ہو, جس میں تمنا نہ ہو, حقیقت یہ ہے کہ ان کا چسکا اس کو نہیں لگ سکتا ہے. یہ پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیاب تعلیم کے لیے دلوں کے اندر طلب اور شوق ہونا چاہیے. اسی طلب اور شوق کو بڑھانے کا ایک راستہ جو آپ کے اساتذہ یہاں دوسروں سے بیان کیا کرتے ہیں, دوسرا راستہ شوق و طلب اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا راستہ یہ ہے آپ کے اکابر, آپ کے مشائخ, آپ کے بڑے بڑے علماء, ان کے حالات, ان کے حالات, ان کی سوال ہے, ان کی تاریخ, ان کی جو طالب علمانہ زندگی ہے اس کا مطالعہ. اگر ان کی طالب علمانہ زندگی کا مطالعہ کریں گے وہ کس طرح سے کیسے کیسے پڑھا کرتے تھے, ان کو جب پڑھیں گے آپ تو آپ میں شوق اور ولولہ بڑھے گا. کیوں؟ یاد رکھو کتنے ہمارے بڑے گزرے ہیں جو علم کے اعتبار سے پہاڑ تھے, جو اپنے علم و عمل کے اعتبار سے چاند اور سورج تھے, ان کا دل ہمیشہ علم اور دل کے طلب و تلاش میں لگا سکا. اس لیے دوسرا طریقہ ہے شوق کو بڑھانے کا کہ اپنے اکابر و مشائخ کے آلہ کی زندگی میں اتنا حصہ کم سے کم ضرور پڑھیے جو ان کی طالب علمی کا زمانہ ہے. دوسری بات میرا بہتر وقت وہ یہ ہے کہ طلب کے بعد سعی پیہم ہونا چاہیے, مسلسل کوشش ہونا چاہیے, مسلسل لگے رہنا چاہیے, مسلسل لگے رہنا چاہیے. ہم رہرو ہیں کہ چلنا ہی ہے مستق دن کا, ہم رہرو ہیں کہ چلنا ہی ہے مستق دن کا, ہم تو ٹھکرا دیں اگر راہ میں منزل آئے. اگر پڑھنے کے زمانے میں چلتے ہی اگر منزل آ گئی, اگر گھر آ گیا اس کو ٹھکرا دیں اور پڑھنے کے راہ میں لگے رہیں تو دوسرا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ یہ کہ آپ نے سعی پیہم ہونا چاہیے, مسلسل کوشش ہونی چاہیے. رات کو دن ہو, صبح ہو شام ہو, دوپہر ہو رات ہو, جمعرات یا جمعہ ہو, کوئی بھی دن ہو, ہمیشہ آپ کتابوں میں لگے رہیں. علمی انہماک درسی کتابوں میں, غیر درسی کتابوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے, مسلسل جب آپ نے کتابوں میں لگائے رکھیں گے تو پھر وہی سعی پیہم آپ کو بہت آگے کی طرف لے جائے گا. سعی پیہم کی تو مثال سنی ہے کہ ہمارے اکابر کے یہاں سعی پیہم کیا چیز ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کی کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی, اس کا نام تدریس المفتا ہے, علامہ تکاسی رحمت اللہ ہے. ذرا غور سے سننا طلبا, علامہ تکاسی رحمت اللہ علیہ یہ لکڑیوں کا برتن بناتے تھے, پیالہ بناتے تھے اور بڑا خوشنما پیالہ بناتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کوئی پیالہ بنایا لکڑی کا جس میں بہت سارے نقش و نگار بنائے اور وہ برتن و پیالہ تو ان کو بہت پسند آیا, بہت پسند آیا. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے زمانے کے بادشاہ کو یہ ہدیہ کروں, یہ بخشش دے دوں. چنانچہ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا, جوانی کی عطا آنند ہے, بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ کو وہ پیالہ پیش کیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا اور قبول کرتے کا بیٹھ جاؤ سامنے بیٹھا دیا. تھوڑی دیر میں ایک ایسا انسان اندر آیا جس کے لباس معمولی تھے، وجہ پتا کے لباس سے کوئی بڑے مالدار معلوم نہیں ہوتے تھے. جیسے وہ آنے وہ شخص اندر داخل ہوئے، بادشاہ کھڑا ہو گیا، اپنے شاہی تخت پہ بیٹھایا، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو بیٹھا دیا. اب یہ پیالہ ہدیہ میں دینے والے حسرت سے دیکھتے ہیں کہ اچھا میں اپنی محنت سے، کئی دن کی محنت سے میں نے پیالہ بنایا اور میں ان کو پیش کیا تو میری کوئی عزت نہیں، اور یہ کون صاحب ہیں جن کا کپڑا معمولی اور ان کی ایسی عزت افزائی؟ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ یہ شہر کے بڑے عالم ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ ہے، اس لیے بادشاہ کا بڑا احترام کرتا ہے. اس دن اس جوان کو خیال آیا کہ اچھا دنیا کی زیب و زینت، نقش و نگار، دولت و ثروت یہ عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار، عزت کی پہچان اللہ نے علم کو بنایا ہے. لہذا وہیں سے وہ شخص اٹھا اور اس کے بعد شہر کے ایک عالم کے پاس گیا. جوانی کا وقت ہے، وہاں سے کیا کچھ طلبہ پڑھتے ہیں، جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس عالم نے کہا کہ جوان ہو چکے ہو، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہوں، ان سے میری امیدیں وابستہ ہیں. ارے تم کیا پڑھو گے، میرا وقت ضائع کرو گے، چلے جاؤ بیٹھے رہ گئے. اب طلب ہے بیٹھے رہ گئے، لیکن جاؤ یہاں سے، پھر بیٹھے ہیں، چلو نکلو یہاں سے، پھر بیٹھے. ناراض ہوئے، کہنے استاد مجھے تو پڑھنا ہے آپ سے، میری جوانی چاہے آگے مگر مجھے پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تیرے اندر طلب اور شوق ہے تو ایسا کرو کہ کل آنا، آزمائش کی دیکھنا تھا کہ سچی طلب ہے یا نہیں. اب کل ٹھیک وقت پر آ گئے، سمجھ میں آیا کہ کچھ تو طلب ہے. جب یہ دوسرے دن پہنچے تو استاد نے کہا کہ دیکھو آج میں ایک سبق دیتا ہوں، عربی کی طلبہ جلدی سمجھیں گے. انہوں نے آج میں ایک چھوٹا سا سبق دیتا ہوں، وہ سبق اگر صحیح بالکل صحیح آئے گا کل، اور تو تم نے سنا دیا ہے کل، تو میں تم کو پڑھاؤں گا، اور تم نے صحیح نہیں سنایا تو پھر میں تجھ کو نہیں پڑھاؤں گا. کہا بہت اچھا، آپ مجھے ایک سبق دی. تو استاد نے کہا یہ کل بھی یا پھر بھی تباوت عالت شیخ شیخ والا استاد عالت شیخ گرد کر بھی یا پھر بھی تباوت. استاد نے کہا کہ کتے کا چمڑا تباوت دینے سے پاس ہو جاتا ہے. سر بجاتے کوئی بھی مردار کا چمڑا ہو اس کو اگر آپ تباوت دیتے ہیں تباوت دینے سے پاس ہو جاتا ہے. استاد نے کہا اتنا مسئلہ یاد کر کے آنا، عالت شیخ گرد کر بھی یا پھر بھی تباوت ہی. کہ کتے کا چمڑا تباوت دینے سے پاس ہو جاتا ہے. اب یہ گئے وہاں سے اور شام تک رکھتے رہے، مغرب بعد رکھتے رہے، صبح ہوئی تو رکھتے رہے. اب جب صبح ہوئی دس کا وقت ہوا تو واپس استاد کے پاس آئے، بچوں نے سبق سنایا، کہا سناؤ تو اسپتا ہے. اور کہنے لگے کالو کر لو جلدوں کر بھی نہیں، کالو کر لو جلدوں استاد بھی تباہ تھی. کتے نے کہا کہ استاد کا چمڑا تمام میرے سے پاس ہو جاتا ہے. اب استاد اتنے گرم ہو گئے کہ آج پہلے بھی مجھے کتا بنا رہا تو بعد میں کیا کرے گا. اتنا داتا کہ وہاں سے کھڑا گیا. سنو میرے جوان میرے عزیز طلبا، جب انسان کبھی ٹوٹتا ہے، کسی بات سے ٹوٹتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، اللہ کا وجہ ٹوٹے لیے طلبا کے دلوں میں ہوتے ہیں. اس کا دل ٹوٹ گیا، یا کب سے میں نے محنت، رات محنت، اور استاد کے پاس آ کر میں نے سنایا کیا، ان کا دل ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا ان کا دل، وہاں سے بیچارے مایوس ہو کر روتے ہوئے اپنے گھر واپس نہیں لوٹے، بلکہ وہاں سے چلتے ہوئے وہ پہاڑ کے دامن میں گئے، اور پہاڑ کے دامن میں جا کر وہاں پر لیٹ گئے پریشان ہو کر. پہاڑ کے دامن میں لیٹے لیٹے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے پانی کا قطرہ چپچپ گر رہا ہے. جہاں پر پانی کا قطرہ گرتا ہے وہاں دیکھا کہ نیچے پتھر ہے، اور اس پتھر سے جہاں پانی کا قطرہ گرتا ہے وہاں پہ سوراخ ہو گیا ہے. جب اس کو دیکھا تو کہا اچھا پانی کا چھوٹا قطرہ جو بڑا نرم اور نازک ہوتا ہے جب وہ مسلسل اگر کہیں گرتا ہے تسلسل کے ساتھ مسلسل کہیں اگر گرتا ہے تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے, وہ پتھر کو ریزا ریزا کر دیتا ہے, اس کے چورے چورے کر کے وہاں سے جگہ بنا لیتا ہے. جب پانی مسلسل اگر پتھر پہ گرے تو وہاں جگہ بنا لیتا ہے. تو علم کی باتیں اگر میرے ذہن و دماغ میں مسلسل اگر آتی رہیں گی مسلسل اگر آتی رہیں گی تو وہ علم میرے ذہن و دماغ میں جگہ کیوں نہیں بنائے گا. یہ پانی کے اس قطرے اور پتھر کے اس جگہ کو دیکھ کر ایک دم سے ان میں ہمت پیدا ہو گئی اور وہاں سے اٹھے. اٹھنے کے بعد بھی دوسرے استاد کے پاس گئے اور اپنی داستان بڑے ڈر اور غم کے ساتھ سنایا. استاد نے سینے سے لگایا اور اس بچے نے وہاں پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے زمانے کے وہ اتنے بڑے آنے والے اتنے بڑے آنے بنے کہ کئی جلدوں میں انہوں نے مفتاح العلوم نام کی کتاب لکھی جس کا ایک حصہ ہمارے مدارس میں تلخیص المفتاح کے نام سے پڑھائی جاتی ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے, ایک بڑھے کا کام کرنے والا, ایک لکڑی پہ نقش و نگار بنانے والا اس طرح یہ ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے. استاد اسے بھاگا دیتے ہیں یہ لوگ کہتا کہ احمد اللہ علیہ کا تو واقعہ میں نے نیٹ سے آپ کو بیان کیا ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو کتاب میں نہیں ہے, اور کتاب اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے مشہور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کتاب اللہ اور احمد اللہ کیا ہے. بڑے انسان تھے وہ, بہت بڑے انسان تھے, اور ایک بہت پرانے عالم سے ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان کے ساتھ بہت رہا ہوں تو مفتی کتاب اللہ کا احمد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے مسلیفہ دیا تھا کہ جب کوئی استفتا آتا تھا تو استفتا لکھنے کے لیے, جواب لکھنے کے لیے کسی پیڈ کو نہیں لیتے تھے, اپنے ایک ہاتھ سے کاغذ رکھتے تھے سوالنا, اور بہترین اس کو لکھتے تھے. حالانکہ ہاتھ سے رکھ کے بہترین ایک نظر مشکل ہے, اتنی اللہ نے ان کو مہارت عطا فرمائی. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک واقعہ اس زمانے کے بعد نامہ نگاروں مضمون نگاروں نے لکھا, تو ان کے اہل خانہ میں سے بعض نے اس کو پسند نہیں کیا, اس لیے کتابوں نے اس واقعے کو اڑا دیا. لیکن یہ واقعہ سینا وسیع چلا رہا ہے. سنو میرے عزیز طلبہ, مفتی کتاب اللہ صاحب رحمت اللہ ہے جب چھوٹے تھے ان کو شوق ہوا کہ میں پڑھنے کے بعد دے جاؤں, تو اپنے گھر سے نکلے اور امروہہ مدرسے میں گئے, مراد آباد کے امروہہ کے کسی مدرسے میں گئے. وہاں جب پہنچے تو اردو خانے پر جا کر بیٹھے. ظہر کا وقت تھا, آزان ہوئی. اس زمانے کے موقع میں دیکھا کہ اجنبی کا بچہ یہاں بیٹھا ہے. پوچھا کون ہو؟ کہا استاد میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میں غریب گھر کا بچہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ شوال کا مہینہ گزر گیا, اب تو پڑھنے آیا, نکل جائے یہاں, تیرے اندر کوئی شوق نہیں ہے, تیرے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے. مفتی حضرت صاحب نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہیں تم نہیں پڑھ سکتے یہاں, چلے جائے یہاں. نکال دیا ان کو, ان کو نکال دیا مدرسے سے. مولانا کی مدد رحمت اللہ علیہ وہاں سے لیبر پہنچے, وہاں بھی داخلہ نہیں ہو سکتا تھا. کفاط اللہ رحمت اللہ علیہ لیبر سے چلے گئے, وہاں سے ماں کا سلسلہ ہے. وہاں دس گرام میں رہتے تھے, اور بڑے سخت سے سنو, بڑے سودے دل سے سنو میرے عزیز طلبہ, آج اللہ نے ہمارے آپ کے لیے مدد سنی کتنا آسان کر دیا ہے. وہ مدرسے کے دس گرام میں سوتے تھے, ایک ڈیڑھ بجے بچے جب دن میں سو جاتے تو وہاں جو نان, وہاں جو روٹی ملتی ہے اس کے کنارے کنارے کچھ کچے حصے ہوتے ہیں, تو بچے کچے جو حصے ہیں اس کو توڑ کر پھینک دیتے کسی کنارے میں پھینک دیتے. مولانا مقاد اللہ کا رحمت اللہ ہے, پورے سال بچوں کے کمرے میں اس وقت داخل ہوتے جب بچے آرام کرتے ہوتے, کچھ اندھیرا ہوتا تو وہاں جاتے اور بچوں کے کمرے میں کنارے کنارے سے روٹی کے ٹکڑے جو پھینکے ہوتے تھے اور زمین پر پھینکے ہوتے اس کو اٹھاتے اور ہاؤس پر لا کر ڈوبا ڈوبا کے کھاتے. کبھی سبزیوں کا شوق رہتا تھا تو باہر جو سبزی بکتی ہے اس کے پتے اور روٹی ملا کے کھاتے تھے. پورے ایک سال کا رستہ اس طرح سے گزرا. پھر انہوں نے محنت کی, داروں کے بدن کا داخلہ ہو گیا آسانی کرتا. دو سال پڑھے, تین سال پڑھے, فارغ ہو گئے. فارغ جو ہوئے تھے تو اس وقت مراد آباد ایک جلسہ ہونے والا تھا, تو وہاں کے لوگوں نے داروں کو خط لکھا, دارون دیوان کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے, لہذا دیوان سے کسی بہترین مقالے اور بہترین خطیب کو بھیجا جائے اور وہ ہمارا صدر مہمان ہوگا, وہ سب سے بہتر مہمان مانا جائے گا جو دیوان سے آئے گا. ایسی تاریخ تھی جہاں دیوان سے چھٹی ہو رہی تھی. تو دارون کے دار الاحتمام میں فیصلہ ہوا اس کو بھیجا جائے. لوگوں نے کہا, وہاں کے اساتذہ نے کہا سب تو سفر میں جا رہے ہیں, یہ جو کفایت اللہ ہے جس کا بارش ہوا ہے اسی کو یہاں سے مہمان بنا کر وہاں بیان کے لیے تبلیغ کے لیے بھیجا جائے. سنو میرے عزیز طلبہ, اب واپس کو کہاں پہنچا دیں؟ جب وہاں خط پہنچ گیا کہ ہاں ایک عالم پہنچیں گے دار الاحتمام سے, تو جب ٹرین سے پہنچے مراد آباد اور ان کے استقبال میں لوگ گئے اور گھوڑا گاڑی لے کر گئے, گھوڑے گاڑی لے کر گئے. جب میں اترے اسٹیشن پر تو لوگوں نے کہا کہ دیوبند کے بھیجے ہوئے مولانا نے لہٰذا جلسے گاؤں تک یہ گھوڑا کھینچ کر نہیں لے جائے گا بلکہ ہم لوگ اس گاڑی کو کھینچ کر لے جائیں گے. چنانچہ شہر کے لوگ اس گھوڑے گاڑی کو کھینچ کھینچ کر لے جانے لگے. جس محتمیم نے حضور خانے پر ڈانٹ کر بھیجا تھا وہ نہیں پہچان سکے. انہوں نے کہا داروں کی طرف سے آئے ہیں اور ہم داروں کے بچے ہیں, لہذا ہم بھی اس کو گھوڑے گاڑی کو کھینچیں گے. اس کے بعد بعد وہ محکمے میں گھوڑے گاڑی کو گھوڑا ہٹا کر اس کو کھینچنے میں شامل ہو گئے. مولانا کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ وہی محکمے جس نے مجھے ڈانٹ کر بھیجا تھا. رونے لگے, آنکھوں ٹپ ٹپ کہنے لگا, اللہ کی اس عظمت پر, اللہ کی قدرت پر رونے لگے, میرے اللہ آج تم نے مجھے وہ قدرت دکھائی ہے کہ جس نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ کے پھلایا تھا آج مجھے اپنے کندھوں پر کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے. پوچھا انہوں نے کیوں روتے ہو, کہ حضرت معاف کر دیجئے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک وقت تھا کہ آپ مجھے ڈانٹ کے پھلایا تھا اور آج ہی آپ وہ ہیں جو میرے اس گھوڑے گاڑی کو کھینچ کر لے جاتے ہیں. میرے عزیز طلبہ, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان میں طلب ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے, محنت ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے, میں اپنے آنکھوں اور اپنی نیند کو قربان کرنا ہوتا ہے, پریشانیوں اور مشکلات اور دشواریاں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور پھر انسان محنت کر کے آگے بڑھتا ہے, تو اللہ رب العزت عزت اللہ رب العزت کی عزت کے دن دکھاتے ہیں. لہذا آپ اپنے آپ سے مایوس نہ ہو, کسی کا دھیان اگر کمزور ہے وہ مایوس نہ ہو, کوئی اگر غریب گھر کا ہے وہ مایوس نہ ہو. ان کی شان ہی یہ ہے کہ جو بھی اپنا پیالہ لے کر وہاں پڑے گا پانی ان کا چشمہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرے گا. لہذا اپنے اندر اپنے شوق کو بڑھائیے, اپنے ولولہ کو بڑھائیے, اپنے راہ علم میں لگے رہیے. اور تیسری چیز, ہے التزام دعا. پہلی چیز ہے طلب اور دوسری چیز ہے تاج پیغام اور تیسری چیز ہے التزام دعا. جس اللہ کے علم کو آپ دینا چاہتے ہیں, جس پروردگار کے علم کو آپ دینا چاہتے ہیں, جس اللہ نے اپنے علم کے لیے آپ کا اتحاد کیا ہے, اس اللہ کے سامنے آہوزاری سے مانگیے, اے میرے اللہ علم کا برتن ناپاک ہے, اے میرے اللہ میرے علم کا غلط برتن گناہوں سے ناپاک ہو چکا, بلکہ اے اللہ گناہوں سے میرے دل کا برتن علم کا برتن ٹوٹ چکا ہے, اے اللہ میرے دل کے علم کے برتن کو پاک کر دیجئے, علم کے برتن کو صاف کر دیجئے اور میرے اس برتن میں علم عطا کر دیجئے. اے میرے اللہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں, اپنے استاد کے واسطے بھینس کے دودھ لینے جاتا ہوں, برتن اگر تھوڑا گندا ہوتا ہے دودھ دینے والا پیسے لے کر بھی ہمیں دودھ نہیں دیتا, یہ کہتا ہے پہلے پیسے پہلے برتن کو صاف کرو. میں کہوں اگر کہ ایسے ہی دے دو پھر وہ نہیں دیتا, وہ جانتا ہے میرے دودھ کی توہین ہے. اللہ پیسہ لے کر بھی اور گندے برتن میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا, تو میرے اللہ آپ میرے گندے برتن دل کے اندر دماغ کے اندر آپ ان کیسے ڈالیں گے. اس لیے میرے اللہ آپ میرے دل کو میرے دماغ کو صاف کر دیجیے, تیز کر کے ان دلوں کو قبول کر لیجیے. یاد رکھو جو تعلیم پروردگار کے سامنے روتا ہے, یہ گراتا ہے, یہ ملاتا ہے, اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے, انتظار کرتا ہے, پروردگار اپنی دعاؤں کی دعاؤں کی برکت سے اسے محروم نہیں کرتے. کہہ گیا رحمۃ اللہ کے بارے میں مولانا علی نبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, فرماتے ہیں کہہ گیا رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں قرآن کریم کی تفسیر لکھتا تھا تو بعض آیتوں پر مجھے شرح صدر نہیں ہوتا تھا, بہت ساری تفسیروں کا میں مطالعہ کرتا تھا, مجھے شرح صدر نہیں ہوتا تھا, تو میں ایک ویران مسجد میں چلا جاتا, ایک ویران مسجد تھی, اس ویران مسجد میں چلا جاتا اور وہاں جا کر میں اللہ کے سامنے سجدے کرتا, آبرداری کرتا, اللہ کے سامنے روتا رہتا روتا رہتا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایسے مضامین, ایسے معارف, ایسے نکاح, ایسے اثرات, ایسے رحمت قرآن کریم سے میرے اوپر کھولتے, میرا دل منشرح ہو جاتا, انشراح تنگ ہو جاتا اور دنر کو اپنی تفصیل میں لکھ لیتا. اور واسطے جب جب مجھے شرح صدر نہیں ہوتا تھا میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا تھا, اللہ آہوزاری کی برکت سے اس بات کو کھو دیتا تھا. اے عزیز طلبہ, اگر آپ کو شکایت ہے, اگر آپ کو شکایت ہے کہ میرا ذہن کمزور ہے, اگر آپ کو شکایت ہے مجھے کتاب یاد نہیں رہتی, اگر آپ کو شکایت ہے میں سمجھا ہوا بھول جاتا ہوں, اس کا علاج آپ کے پاس ہے, اس کا علاج آپ کے پاس ہے. آپ اپنے پروردگار کے سامنے آپ ان کے قبضے سے بہائیے, پروردگار کے سامنے آپ ان کے سینے سے گرائیے. جو ماں اپنے بچے کے گندے کپڑے کو صاف کر کے خوش ہوتی ہے اور جو ماں اپنے بچے کے بچہرے کو صاف کر کے خوش ہوتی ہے, وہی پروردگار اپنے بندے اور طلبہ کے آنکھوں کے کپڑے سے اس کے دل کو صاف کر کے پروردگار جو خوش ہو جاتا ہے. لہذا
اللہ کے سامنے آپ کے جو قدرے تو بہائیے اللہ کے سامنے کیجیے تو صحیح توقع تو صحیح. ابن سینا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ابن سینا مت کہتے ہیں, ابن سینا مت کہتے ہیں. جب میں کتاب لکھتا تھا اور بہت سے مضامین میں میں اٹک جاتا تھا, بہت سی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی. اتنا بڑا انسان جس کے جس کی ذہانت کا جس کی فطانت کا ہر ہر زمانے میں لوگوں نے اعتراف کیا ہے, یہ دسویں صدی کے ہے. فرماتے ہیں جب میں کسی گٹھی پہ جا کر پریشان ہوتا تو میں بھی کسی ویران مسجد میں چلا جاتا اور دو رکعت تلاوت الحاجت پڑھتا اور دو رکعت تلاوت الحاجت پڑھ کے رب کریم کے سامنے میں ذرا روتا تھا, آنکھوں کے قطرے بہاتا تھا. کہتے ہیں کیونکہ ان کے الحاصل والمحصول وغیرہ جو ان کی کتابیں بڑی اہم کتابیں اس زمانے میں ہر ایک کے سمجھنا مشکل ہے, ایسی اہم ادب کتاب اس کے بارے میں کہتے ہیں اس صلاح الحاجت اور اللہ کے سامنے آبرداری کی بنا پر میرے لیے وہ مضمون اتنا آسان ہوتا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اللہ نرم کر دیتے تھے, جو پروردگار ابن سینا کے لیے ان کے فن کو آسان کر سکتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن سمجھنا چاہتے ہیں, حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ سطح سمجھنا چاہتے ہیں, اصول سطح سمجھنا چاہتے ہیں, اللہ کے سامنے روئیے تو صحیح, یہ جلائیے تو صحیح, اللہ سے مانگیے تو صحیح. جو مانگتا ہے, جو تڑپتا ہے, جو روتا ہے, پروردگار اسے ضرور عطا کرتا ہے. یہ تین چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں, پہلے نمبر پہ طرح ہے, دوسرے نمبر پہ سائی پیغام ہے, اور تیسرے نمبر پہ ان کے سامنے دعا ہو, یقین جانے آپ سے کوئی ناکام نہیں ہوگا. اور میں پورے وجود کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے اس مدرسے کا ماحول ابھی سے نہیں, بہت پہلے سے, بہت پہلے سے آپ کے مدرسے کا ماحول الحمدللہ ایسا ضرور ہے کہ آپ کے طلب میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکتی, آپ کی محنت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی. اور الحمدللہ ہم نے مسجد میں آ کر مسجد سے نماز سے پہلے کا جو ماحول دیکھا وہ ماحول بتا رہا تھا کہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے, آپ کے اندر انعامت ہے, آپ کے اللہ سے لینے اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہے. اس لیے میرا طلبہ اپنے پروردگار کے سامنے رویا کرو, اپنے پروردگار کے سامنے آنسو کے قطرے بہایا کرو. اگر تمہارے آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہیں ہیں, علم کے خاطر, نور علم کے خاطر آنسو کے قطرے نہیں ہیں, تو یاد رکھو تم صرف اور صرف نقوش کو پڑھ رہے ہو, الفاظ کو پڑھ رہے ہو. لہذا ضرورت ہے اپنی آنکھوں کو ذرا آنسو سے آپ روشن کیجیے, اپنے اللہ کو راضی کیجیے. یہ تین چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں گی ان شاء اللہ آپ علم کے میدان میں بہت کامیاب ہو جائیں. مگر کسی کے ساتھ آخری بات میرے دن کر رہا ہوں, ایک ہے کسی چیز کا حاصل کرنا اور ایک ہے اس کی حفاظت کرنا, دو چیزیں ہیں. یہ تو میں نے حصول کی بات کی ہے کہ حاصل ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے, مگر حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ یا حاصل ہونے کے بعد اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کی حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے عمل بالعلم, جہاں تک ہو سکے آپ اپنے علم پر عمل کیجیے, یہ مضمون ہم یہی مختصر کرتے ہیں. ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے گناہوں سے بچنا, اجتناب معافیت, گناہوں سے بچنا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر ہماری زندگی میں کچھ گناہ ہیں تو گناہ کے بارے میں اتنا سمجھیے کہ منزل کے طلبہ جانتے ہوں گے کہ نتیجہ ہمیشہ عزم کے تابع ہوا کرتا ہے. اگر ایک ڈرم دور ہو, پورا ڈرم بھرا ہوا ہے, پورا ایک پورا ڈرم بھرا ہوا ہے 50 لیٹر 100 لیٹر کا, اور اس میں آپ نے ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا تو اس ایک قطرے کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور پورا کا پورا دودھ ناپاک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح یہاں دیکھو, آپ کے ذہن آپ کے دماغ میں جو علم آ رہا ہے اس کو دور کریں, جو ملائے جو علم آ رہا ہے آپ کے ذہن دماغ, اگر آپ نے گناہوں کے قطرے اس میں ڈال دیے تو یاد رکھیں کہ اس علم سے آپ کو فائدہ پہنچے ضروری نہیں ہے. اس لیے اس جناب معافیت کا ہونا نہایت ضروری ہے. میرا عزیز طلبہ, جو طالب اپنے زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا, گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا, یاد رکھیے وہ برکت علم سے محروم ہو جاتا ہے, نور علم سے محروم ہو جاتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ہمیشہ مدرسے مبارک ماحول میں رہتے ہیں, آپ اس لباس میں رہتے ہیں,
آپ اس لباس میں رہتے ہی پھر اس ڈاکٹر کے پاس جا کر کھڑے نہیں ہوں گے. یہ لباس آپ کو روکے ہوا ہے. بلکہ ہمیں خود سوچنا ہے, اپنے دل میں جھانکنا ہے, وہ کون سا گناہ میری مجھ سے ہو رہا ہے, وہ کون سی معافیت ہے جو مجھ سے ہو رہی ہے. یاد رکھو, علم چاہے جتنا زیادہ ہو جائے, پروردگار کمی کمی گناہ پر ناراض ہو کر, کمی کمی پروردگار گناہ پر ناراض ہو کر علم سے ہی محروم نہیں کرتا, ایمان سے ہی محروم کر دیتا ہے, ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. پتا نہیں ہمارا کون سا گناہ فارغ ہونے کے بعد, جانے کے بعد ہمیں ہم مارے مارے پھرتے رہے, پریشان ہوتے رہے, کیا خبر کون سا گناہ آج ہو گیا. اس گناہ کا خمیازہ, اس گناہ کی سزا یہاں سے جانے کے بعد ہمیں مل رہی ہے کہ ہم مارے مارے پھر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, ذلیل رسوا ہو رہے ہیں, زندگی میں سکون نہیں ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ, اس مبارک ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچائے رکھیں. جو انسان گناہوں سے نہیں بچا سکتا, عجیب بات نہ ہوتی ہے. علامہ ابن حجر فیصلی رحمت اللہ نے اپنی کتاب المدار الحدیثیہ میں لکھا ہے, اور بہت عجیب بات لکھی ہے, کہ ہمارے رومی عیسائی پادری آپ کے علماء سے مناظرہ کرنا چاہتے, آپ کے علماء سے مناظرہ کرنا چاہتے. تو عراق کے بادشاہ نے, اس زمانے کے بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا, علماء, اور یہ کہا کہ وہاں سے چیلنج آیا ہے عیسائی پادریوں سے مقابلہ کرنا ہے. تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ بادشاہ کا نام, یہ باطل, یہ غلط, یہ باطل لوگ, یہ اسلام کے خلاف چیلنج کریں, اتنے سارے علماء کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اکیلا جاؤں گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اکیلا جاؤں گا, انشاءاللہ ان تمام کی باتوں کا جواب دوں گا, ان کو خاموش کر کے آؤں گا, میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا کر آؤں گا. لوگوں نے کہا کیسے, دوسرے کے ملک میں جانا, وہاں کے پادریوں کے بیچ بیٹھ کے مناظرہ کرنا آسان بات نہیں ہے, کئی لوگ جائیں گے. اس نے بہت سختی سے منع کیا اور یہ کہا کہ اگر میں وہاں جا کر ہار جاؤں تو آپ میری گردن اڑا دینا. یہ اتنا کہا تو بادشاہ نے اجازت دی. جب بادشاہ نے ہاتھ دیکھا کہ ہماری طرف سے صرف ایک آدمی جائے گا, وہاں لوگ حیران ہو گئے. جب وہاں پہنچے, مناظرہ کا میدان تیار ہوا, بادشاہ کا دربار ہے, سارے عیسائی لوگ موجود ہیں, وہاں تنے تنہا ایک شخص جس کا نام ابن سقفہ ہے, تنے تنہا وہ شخص وہاں موجود رہا, اعتراضات ہوتے رہے, اشکالات ہوتے رہے, تمام اعتراضات اور اشکالات کے جواب دیتا رہا, ہر جواب بہترین انداز, عقلی اعتبار سے, نقلی اعتبار سے, دہلی کی انی کے اعتبار سے, نمی کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ جواب دیتے رہے. لوگ حیران ہوئے کہ قائد اتنا زیادہ, بادشاہ کو کہنا پڑا کہ ہمارے پادری ہار گئے اور مسلمانوں کی طرف سے آئے ہوئے شخص یہ جیت گئے. بادشاہ کو کہنا پڑا. جب یہ خبر بغداد پہنچی تو بغداد میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی, ہر طرف خوشیاں منائی گئی. الحمدللہ ہم میں ایک بندہ دوسروں کے ملک میں جا کر مناظرہ کر کے آیا اور اس کو اس کا سارا جواب دے دیا. بادشاہ نے کہا, ابن سقاف اتنے بڑے انسان ہیں, آپ تھوڑا تین دن ہمارے مہمان مت کر رہے ہیں, تین دن سے مہمان مت کر رہے ہیں, اتنا بڑا عالم. کہا ٹھیک ہے. عیسائیوں کی ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے, ان کے غلط انداز ہیں, انہوں نے خدمت کے طور پہ ہر ایک کو لگا دیا, عورتوں کو بھی لگا دیا, مردوں کو بھی لگا دیا. اور خدمت کے لیے مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں. انسان انسان ہے, ابن سقا اس کی آنکھیں خراب ہو, سوچو ذرا, اشارہ کرتا ہوں, ابن سقا جو آج قرآن حدیث اور تمام علوم کا ماہر, وہ وہاں جا کے مناظرہ کرتا ہے, ہر بات کا فوراً جواب دیتا ہے, یہاں خراب ہو رہی ہے، یہاں تک خراب ہو گئی. یہ تیسرا دن ہوا، واپسی کا وقت آیا، ابن سبقہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور ابن سبقہ نے کہا کہ مجھے واپس جا رہا ہوں مگر مجھے فلاں لڑکی سے نکاح نہیں کرنا ہے. بادشاہ نے کہا آپ مسلمان ہیں، وہ عیسائی ہے، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو بادشاہ سے کہنے لگے اگر نکاح کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو بادشاہ نے کہا نکاح کرنا چاہتے تو آپ عیسائی بن جائیں. اللہ اللہ، دیکھو میرے عزیز بچوں، جب یہ معاملہ ہے آج کی خرابی کا، ایک گناہ کا، یہی ابن سبقہ جو قرآن و حدیث کو پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو صداقت کو ظاہر کرتا رہا، اب وہ کہتا ہے اگر اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے ایمان چھوڑنا پڑے تو میں ایمان آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں، میں عیسائی بن جاتا. اللہ اکبر، یہ آخری دل کا ٹیڑھا ہونا، یہ ارتداد، یہ دل کی ضلالت گمراہی بنیاد پر آئی. سب کچھ اپنے اندر موجود ہے، آنکھوں کی خرابی نے اسے گمراہ کر دیا، یہاں تک کہ مرتد ہو گیا. ابھی شادی کی تاریخ پڑی اس کی، بغداد میں ایک ماتم چھا گیا، شادی کی تاریخ وہاں طے ہو گئی ہے. اتفاق سے جو مکان اس کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا، رات میں اتر رہا تھا، اترتے ہی اس کا پاؤں پھسلا، سیڑھی سے نیچے گرا اور وہیں منتظر ہونے کی حالت اس کی موت آ گئی. نہ خدا ہی ملا ہمیں صالح السلام. میرے عزیز طلبا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری زندگی کا کوئی گناہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی گناہ ہمیں یا تو علم سے ہی محروم کر دے، یا برکت علم سے ہمیں محروم کر دے، نور علم سے ہمیں محروم کر دے، ہمیں عمل سے محروم کر دے. اس لیے میرے عزیز طلبا، اس لباس میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے، جن کی نگاہوں میں حسن کتابیں ہوں، جن کے ہاتھوں میں حسن کتابیں ہوں، جن کی نگاہوں میں حسن مسجد اور مدرسے کا دور دیوار ہو، ان کی نگاہوں میں کبھی گناہ آ جائے، ان کے ذہن دماغ میں کبھی گناہ آ جائے، یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے. اس بنیاد پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا، اگر گناہ سے نہ بچائے تو ہو سکتا ہے کوئی خطرہ ہمیں پیش آ جائے. اس لیے اپنے گناہ سے بچائیے، اور خدا نہ خواستہ کبھی گناہ ہو بھی گیا، کبھی گناہ ہو گیا، تو سونے سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے رو لو، اپنے آپ کو ندامت کرو، اے ہاتھ اس قابل نہیں ہے، اے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ فلاں کتاب کو اٹھائے، اے قلم تو اس قابل نہیں ہے کہ دستگاہ تک جائے، اے آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ کتاب کو دیکھے، اے زبان اس قابل نہیں ہے کہ عبارت کو پڑھے، اے شخص اس قابل نہیں ہے کہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے. جب آپ اس انداز میں اپنے آپ کو ملامت کریں گے، یقین جانو آپ کے آنکھوں سے ندامت کی آنکھوں بہیں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر علم کا راستہ دروازہ اللہ کھول دے. اس لیے ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سروس پر بیٹھ جاؤ جیسے نماز کے اندر بیٹھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر خوب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر انسان اپنے پروردگار کے سامنے، جو بھی انسان کو پروردگار کے سامنے رو دیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی کشتی کی چیز کہہ کر اپنے اللہ کو کہہ دیتا ہے، پروردگار اس کے راضی ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت راضی ہو جاتے ہیں. آتے ڈائریکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سنو میرے دل چلا، پتہ نہیں اللہ رب العزت کی شان بڑی عجیب ہے. جو اللہ نعمتیں دینا جانتا ہے، بس جو اللہ نعمتیں دینا جانتا ہے، وہی اللہ کبھی ناراض ہو کر نعمتیں دے بھی دیتا ہے، نعمتیں اللہ چھین بھی دیتا ہے. نام اس وقت مجھے یقینی طور پہ یاد نہ رہا، مگر روایت میں ہے ایک شخص مدینہ منورہ میں تھا، نہ میری طرح اور لکھنا جانتا تھا مدینہ منورہ میں تھا، کافی وحی تھا وہ. لیکن جب ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اس کی زبان سے بے سکی بات نکل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بے سکی بات نکل گئی، اللہ کے پیارے نبی کو پسند نہ آئی، اللہ رب العزت نے اس شخص کے ایمان کو سلب کر لیا، ایمان سے محروم کر لیا. اور یہاں ایمان سے محروم کرنے کے بعد جبکہ دیکھو بچہ اس ماحول میں ہے، نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے، چہرے اللہ کو بار بار دیکھا
مگر اس کی زبان اس کے دل کی خرابی اسے کیا محروم کرتی ہے؟ کلمہ چھن گیا، محروم ہو گیا، مرتد ہو گیا، بھاگا بھاگا وہاں سے مکہ پہنچا، وہاں پہنچا وہاں اس کی موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز طلبا، اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، مگر اللہ کی فکر سے ڈرتے بھی رہا کرو۔ جب مدینہ مکہ پہنچا وہاں اس کی موت آئی، کافروں نے اسے دفن کیا، کافروں نے دفن کیا، رات ہوئی، اس کا بدن، اس کی لاش باہر نکل آئی، پھر دوبارہ اسے دفن کیا، دوبارہ باہر نکل آئی، پھر تیسری رات اس کے بدن کو دفن کیا، پھر تیسری رات میں اس کا بدن باہر نکل آیا، پھر لوگ آج تک چھوڑے درندوں نے اس کے بدن کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ جو پاک پروردگار بہترین موقع عطا فرماتا ہے، مسجد نبی میں نبی کے سامنے بیٹھنے کا موقع دیتا ہے، جو اللہ اپنے نبی کے پیچھے ابتدا کرتے ہوئے مقتدی بن کر نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے، جو اللہ کا اپنے وحی میں شامل کرتا ہے۔ جب علی بندہ ایک خرابی کی بات، ایک گمراہی کی بات دل کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے، پروردگار اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ مسجد نبی کا نمازی ہے، پیارے نبی کے چہرے کو دیکھنے والا ہے، میرے قرآن کا قاتل ہے، پروردگار نہیں دیکھتا۔ پروردگار کی شان میں نیازی ظاہر ہوتی ہے، ایمان بھی چھین لیتا ہے، مکے کی سرزمین بھی چھین لیتا ہے، قبر کی ٹوٹل زمین ان سے میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیز طلبا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے کی نافرمانی پر ڈرتے بھی رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا دل کہیں سخت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو دلوں میں سختی آ جائے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے ترج النجات والا مسلک مسالے کہاں، ترج النجات والا مسلک مسالے کہاں۔ اے عزیز طلبا، ہمارے آخر میں نجات، ہمارے آخر میں کامیابی، ہمارے آخر میں ترقی کا جذبہ ہے۔ ترج النجات والا مسلک مسالے کہاں، تم نجات تو چاہتے ہو، ترقی تو چاہتے ہو، مگر اس کے راستے پر نہیں چلتے، مگر اس کے راستے پر نہیں چلتے۔ شاعر کہتا ہے، ترج النجات والا مسلک مسالے کہاں، فإن سفن لا تجري على الروسي، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کشتی پانی کے بجائے خشکی پر چلا کرے، کشتی خشکی پر نہیں چلا کرتی ہے۔ اسی طرح سے کامیابی بغیر محنت کے نہیں آتی، کامیابی گناہوں کے ساتھ نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اللہ کے سامنے مانگنا بھی ہے، رونا بھی ہے، شرفنا بھی ہے۔ آج ہم گناہگاروں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے رونا ہی مانگے گی، اللہ ہمیں رونا عطا فرمائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی طالب علمانہ زندگی سے واپس سائز ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر دیجیے، سر کو جھکا دیجیے، تمام طلبہ آنکھوں کو بند کر دیجیے، سر کو جھکا دیجیے، اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے۔ اللہ ہم نے ہمیشہ سفید کپڑے پہنے، سر پہ ٹوپی لگائی، صاف ستھرے ہو کر باہر نکلے۔ کتنے ایسے عام انسان بنا داڑھی کٹائے جو نماز نہیں پڑھتے، محبت کی نظر سے دیکھ کر سلام کرتے ہیں، یہ کتنے بہترین انسان ہیں، کتنی بہترین مخلوق ہے، پیارے نبی کے مہمان ہیں، مدرسے کے طلبہ ہیں۔ اللہ دنیا والوں نے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا، عظمت سے سلام کیا، مگر شری اللہ اس سفید کپڑے کے پیچھے اللہ ہم نے کیا کیا گناہ چھپائے ہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر ایک گناہ تم نے ان پر ظاہر کر دیا، مولا وہ سر پٹ کر رہ جائیں گے، وہ سر پٹ کر رہ جائیں گے، وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو ہم ان کو فرشتہ سمجھتے تھے، ہم تو ان کو اپنے نبی کا مہمان سمجھتے تھے، اللہ اس کو ہم کرائے تو ہم اپنی جنت کی سعادت سمجھتے تھے۔ اتنے بڑے گناہ کا، اتنے ہفتہ کا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا، اپنی آنکھوں سے گناہ کیا، اپنی زبان سے گناہ کیا، اللہ اللہ وہ شرمندہ بن جائیں گے۔ میرے مالک، اگر میرے ایک گناہ کو آپ نے میری امی کے سامنے ظاہر کر دیا، جو میری امی ہمیشہ جب ہم گھر جاتے اور رمضان کے بعد لاپوس رکھتے صبح سے روتی، آپ میرا لال چلا جائے گا، صبح سے روٹی پکا رہی ہے رو رہی ہے، سامان طے کر رہی ہے رو رہی ہے، اللہ اس ماں کے سامنے اگر میرا گناہ ظاہر ہو گیا، اللہ اس ماں کا دل سب رہے گا، اللہ ماں کا دل سب رہے گا۔ ایسے اسی لیے ہم نے ممتوں کے ساتھ آگے سوچ کر دل میں سب سے بچہ تم کو بھیجا، ایسے بیٹے جب گھر میں ہم نے کوئی میٹھا بتایا، ہم نے گھر میں میٹھا بتایا، تم اپنے مدرسے میں کھا اور تیرے بھائی بہن کھا رہے تھے، میں بھی کھا رہی تھی، مگر میرے ہاتھ میں آنسو آ رہے، میرے سارے بچے گھر میں میٹھا میٹھا کھا رہے ہیں،
Thank you. Thank you.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ